السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے درمیان کوئی باہمی ملاقات طے نہیں ہے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو اکٹھے افغانستان میں آئے تھے اور وہ اکٹھے ہی واپس جائیں گے۔ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں بحران کے باوجود پیمرا نے 7 نیوز چینلز سمیت 38 نئے لائسنس جاری کیے ہیں۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے انتخابات میں کامیابی کے بعد مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے اعلان کے باوجود بعض ماہرین کے مطابق حالیہ دنوں میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹروں نے کہا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر 22 ایسی الگ الگ قراردادیں سینیٹ میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو منظور ہونے کی صورت میں صدر ٹرمپ کی طرف سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو کانگریس کی منظوری کے بغیر 8 ارب ڈالر مالیت کے امریکی اسلحے کی فروخت روک دیں گی۔ سوڈان میں احتجاجی لیڈروں نے فوجی جنرلز کی طرف سے مذاکرات کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، اور ڈنمارک کے عام انتخابات میں اپوزیشن سوشل ڈیموکریٹس کی کامیابی کے بعد جمعرات کے روز وزیراعظم راسموسن نے اپنے استعفے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سابق امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور اتحادی ملکوں کے درمیان تعاون کے جذبے کو سراہا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبروں کی تفصیل۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے درمیان کوئی باہمی ملاقات طے نہیں ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان راجیو کمار نے جمعرات کے روز یہ بات بتائی ہے۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان دونوں علاقائی سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے جو 13 اور 14 جون کو کرغزستان میں منعقد ہوگا۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو اکٹھے افغانستان میں آئے تھے اور وہ اکٹھے ہی واپس جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات بدھ کے روز نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹن برگ کے ساتھ ملاقات کے بعد کہی ہے۔ ٹویٹر پر انہوں نے نیٹو کا شکریہ ادا کیا جس کے 41 اتحادیوں اور ساجیداروں نے اپنا عہد نبھایا اور بہت سی قربانیاں پیش کیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹن برگ نے بھی سفیر ظالم خلیل زاد کے لیے نیٹو اتحادیوں کی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں بحران کے باوجود پاکستان الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی نے 7 نیوز چینل سمیت 38 نئے لائسنس جاری کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں اب بھی سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن مالکان کی تنظیم پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن نے نئے لائسنسز کے اجرا پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم امتناعی لے رکھا ہے، جہاں یہ معاملہ زیر سماعت ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اقتدار میں آتے ہی سرکاری اشتہارات سے متعلق حکومتی پالیسی میں تبدیلی اور دیگر وجوہات کی بنا پر پاکستان میں میڈیا ادارے شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے انتخابات میں کامیابی کے بعد مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے اعلان کے باوجود بعض ماہرین کے مطابق حالیہ دنوں میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے انتخابات میں کامیابی کے بعد اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی تھی، اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اقلیتوں پر ہونے والے حملوں کا سدباب کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ نریندر مودی کے گزشتہ دور حکومت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت یافتہ ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ پر ہندوتوا کو آگے بڑھانے کے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹروں نے کہا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر 22 ایسی الگ الگ قراردادیں سینیٹ میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو منظور ہونے کی صورت میں صدر ٹرمپ کی طرف سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو کانگریس کی منظوری کے بغیر 8 ارب ڈالر مالیت کے امریکی اسلحے کی فروخت روک دیں گی۔ مذکورہ سینیٹرز کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے ذریعے وہ اس بات کو یقینی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی بھی غیر ملک کو امریکی اسلحے اور دفاعی سامان کی فروخت کے سلسلے میں کانگریس کا کردار لازمی ہو۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ ایران کی طرف سے خطرہ بڑھنے کے باعث ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور لبنان کو اسلحے کی فروخت کے بڑے سودوں کے لیے کانگریس کی طرف سے نظر ثانی کو بائی پاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم اراکین کانگریس کی طرف سے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر شدید تنقید سامنے آئی ہے۔ سوڈان میں احتجاجی لیڈروں نے فوجی جنرلز کی طرف سے مذاکرات کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ منافقانہ ہیں کیونکہ سیکیورٹی فورسز احتجاجیوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں اور یہ تشدد مار دھاڑ میں اس ہفتے 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سوڈان کے پیشہوروں کی ایسوسی ایشن کے ترجمان محمد یوسف المصطفیٰ نے بدھ کے روز کہا کہ جنرل عبد الفتح برہانی اپنے پیغام میں سنجیدہ نہیں ہیں کیونکہ ان کے نیچے فوجی سوڈانیوں کو قتل کر رہے ہیں اور بے شمار لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ یہ ایسوسی ایشن جو آزادی اور تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنے والی فورسز کا حصہ ہے اپنی جمہوریت نواز مہم جاری رکھے گی تاکہ فوج پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ اقتدار شہری عہدیداروں کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسوسی ایشن کے ترجمان المصطفیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ ڈنمارک کے عام انتخابات میں اپوزیشن سوشل ڈیموکریٹس کی کامیابی کے بعد جمعرات کے روز وزیر اعظم راسموسن نے اپنے استعفے کا اعلان کر دیا ہے۔ راسموسن کی لیبرل پارٹی نے کچھ نشستیں حاصل کی ہیں لیکن قوم پرست نیشنل ڈینش پیپلز پارٹی نے، جس نے اقلیتی حکومت کا ساتھ دیا تھا، بہت سی نشستیں ہار دی ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹس نے 26% ووٹ حاصل کیے ہیں جو تمام پارٹیوں سے زیادہ ہیں، جس کے نتیجے میں 41 سالہ فریڈرک سین ملک کے سب سے کم عمر وزیر اعظم بن جائیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سابق فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور اتحادی ملکوں کے درمیان تعاون کے جذبے کو سراہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈی ڈی اے کے موقع پر کیا جو دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کے ہاتھوں نازیوں کی شکست کی 75ویں یاد منانے کے لیے منعقد ہوا تھا۔ یہ تقریب نارمنڈی کے امریکی قبرستان میں منعقد ہوئی جہاں 9,000 سے زیادہ امریکی فوجی دفن ہیں۔ میکرون نے فرانس کی آزادی کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ اس کاروائی نے یورپ اور دنیا دونوں کا مستقبل تبدیل کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
وی نو وٹ وی او ٹو یو ویٹرنز، آور فریڈم آن بیہاف آف مائی نیشن۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا قرض ہے، آپ نے ہمیں آزادی دلوائی ہے، اپنے عوام کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی تقریر کے بعد میکرون نے 5 امریکی فوجیوں کو فرانس کا نشان اعزاز ادا کیا۔ اس موقع پر اپنی تقریر میں ٹرمپ نے اپنے بھائیوں، اپنے ملکوں اور آزادی کے لیے جانے دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
ٹو آل آف آور فرینڈز اینڈ پارٹنرز، آور چیریشڈ الائنس واز فورجڈ ان دی ہیٹ آف بیٹل۔
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام دوستوں اور ساجداروں، ہمارے اتحاد کو جنگ کے میدان میں اتارا گیا اور ہماری جنگی صلاحیتوں کو آزمایا گیا، جس کا نتیجہ امن کے انعام کی صورت میں نکلا۔ ہمارا اتحاد لازوال ہے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ امریکی قانون سازوں اور انسانی حقوق کی وکالت کرنے والوں نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ دنیا بھر کی حکومتوں کو اپنے شہریوں کی جاسوسی کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کے لیے آمرانہ احکامات بھیجتا ہے۔ یہ خیالات چین کے تیانامن اسکوائر کے جبر و تشدد کے مہلک واقعے کی 30 سالہ یاد منانے کے موقع پر ظاہر کیے گئے۔ سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی نے چوٹی کے ڈیموکریٹ باب مینڈینس نے کہا کہ امریکہ کو انسانی حقوق پر روایتی سے زیادہ بھرپور موقف اپنانا چاہیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہم اپنے کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں, لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں بحران کے باوجود پاکستان الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے 7 نیوز چینل سمیت 38 نئے لائسنس جاری کر دیے ہیں, جس کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں اب بھی سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. اسلام آباد سے علی فرقان بتائیں گے اس کی تفصیل.
پاکستان میں ٹیلی ویژن مالکان کی تنظیم پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن نے نئے لائسنسز کے اجرا پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم امتناعی لے رکھا ہے, جہاں یہ معاملہ زیر سماعت ہے. خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اقتدار میں آتے ہی سرکاری اشتہارات سے متعلق حکومتی پالیسی میں تبدیلی اور دیگر وجوہات کی بنا پر پاکستان میں میڈیا ادارے شدید دباؤ کا شکار ہیں. صحافتی اداروں سے سینکڑوں کارکنوں کو ملازمتوں سے نکالنے کے علاوہ تنخواہوں میں کٹوتیاں بھی کی گئی ہیں. متعدد صحافتی اداروں میں کئی ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئیں, جس پر ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں سراپائے احتجاج ہیں. پاکستان میں عام تاثر یہ ہے کہ بڑے بڑے گروپ کاروباری مفادات کے تحفظ کے لیے میڈیا انڈسٹری میں قدم رکھتے ہیں. حالیہ نیلامی کے تحت 4 لائسنس حاصل کرنے والے ایک کاروباری گروپ کے سی ای او سردار یاسر الیاس اس تاثر کی نفی کرتے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میڈیا میں سرمایہ کاری کا یہ بہترین وقت ہے. ان کے بقول بڑی تعداد میں میڈیا ورکرز کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, لہٰذا نہ صرف انہیں بہتر افرادی قوت دستیاب ہوگی بلکہ ملازمت سے نکالے گئے صحافی ورکرز کو دوبارہ روزگار میسر آ سکے گا.
اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی. یہ اتفاق ہے کہ آپ کے پاس جو چینلز لانچ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ اسی ٹائم پہ لانچ ہو رہے ہیں جبکہ انڈسٹری میں ایک بحران آیا ہوا ہے. تو آئی تھنک جو چینلز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں, آئی تھنک ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ اسٹاف وہ لے آف کرنے چاہتے ہیں تو وہ لے آف کر سکتے ہیں, کہ دوسری انڈسٹری میں جو نئے پلیئرز آئے ہیں وہ ان کو ہائر کر لیں گے. کیونکہ اس انڈسٹری میں آپ کو دیکھیں گنے چنے آپ کے پاس نام ہے, گنے چنے آپ کے پاس یہاں پہ یو نو اس لیول کا اسٹاف ہے جو اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے, تو آپ کو پریفرنس وہی ہوگی.
سردار یاسر الیاس کا کہنا تھا کہ یہ بحران وقتی ہے. نئے اور مالی طور پر مستحکم ادارے میڈیا میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ان کے بقول نئے چینلز آنے سے مقابلے کی فضا پیدا ہوگی اور اس صنعت سے وابستہ افراد کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا. نئے ٹی وی لائسنسز پر اعتراض اٹھانے والی میڈیا مالکان کی تنظیم پی بی اے کے عہدیدار شکیل مسعود کا کہنا ہے کہ انہیں نئے لائسنسز کے اجرا پر کوئی اعتراض نہیں, تاہم اس سے قبل کیبل کے نظام کو ڈیجیٹل بنانے کی ضرورت ہے. شکیل مسعود کے بقول یہی معاملہ انہوں نے عدالت میں بھی اٹھایا ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو وہ نئے چینلز کو خوش آمدید کہیں گے.
پیمرا نے آلریڈی 121 لائسنسز ایشو کی ہوئے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم 40 چینلز آر ناٹ بینگ ایبل ٹو بی کیریڈ آن دا کیبل نیٹورک. تو پہلے جو ایگزسٹنگ ہے ان کو تو گارنٹی کریں کہ وہ کیبل سے جو ہے ڈسٹریبیوشن نیٹورک سے ان کو اتارا نہیں جائے گا اس کے اوپر, اور وہ آپ گارنٹی کر نہیں سکتے بیکاز آلریڈی آپ نے 120 لائسنس ایشو کیے ہوئے ہیں جبکہ 80 کی کیپیسٹی ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ کیبل کو ڈیجیٹائز کیا جائے.
خیال رہے کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں ٹی وی چینلز کو کیبل ڈسٹریبیوشن کے ذریعے صارفین تک رسائی ملتی ہے. شکیل مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کیبل نظام میں بیک وقت 90 چینل صارفین کو دکھانے کی گنجائش موجود ہے۔ نئے چینل آ بھی گئے تو انہیں صارفین تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ انہوں نے بتایا کہ کیبل کا نظام ڈیجیٹل کیے بغیر 90 سے زائد چینل کو کیبل پر نہیں دکھایا جا سکتا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی پچھلی حکومت میں ہندو احیا پسند جماعت آر ایس ایس اور اس کے کارکنوں کی جانب سے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی وجہ سے ملک میں کشیدگی کی کیفیت رہی اور ہجوم کے تشدد کا ایک خطرناک رجحان پیدا ہوا جس میں متعدد مسلمانوں کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کیا موجودہ مودی حکومت اس صورتحال کو بدلنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
گزشتہ 5 برسوں کے دوران سماجی سطح پر بہت اتھل پتھل رہی اور مختلف طبقات میں اضطراب کی کیفیت رہی۔ اس کی بنیادی وجہ ہندو احیا پسند جماعت آر ایس ایس کے کارکنوں کے بڑھتے اثرات اور شرپسندوں کی جانب سے مختلف بہانوں سے اقلیتوں پر ہونے والے حملے رہے۔ کہیں بیف کے نام پر ان پر حملے کیے گئے تو کہیں لو جہاد کے نام پر ان کی عبادت گاہوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ عیسائیوں اور دلتوں پر بھی حملوں کے متواتر واقعات ہوئے۔ لیکن اب جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دوبارہ انتخاب جیتنے کے بعد اقلیتوں کے اعتماد کو بھی جیتنے کی بات کی ہے تو کیا صورتحال میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور کیا مودی کے دوسرے دور حکومت میں اقلیتوں کو پرامن انداز میں جینے کے مواقع مل سکتے ہیں؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بی جے پی اور آر ایس ایس کے کارکن ان کی اپیل پر کان دھریں گے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ انتخابی نتائج آنے کے بعد بھی مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں پر حملوں کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اس صورتحال پر قابو پانے اور اقلیتوں اور دلتوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سینئر تجزیہ کار انیل چمڑیا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر نریندر مودی عوام اور بالخصوص اقلیتوں کا اعتماد جیت لیتے ہیں تو یہ ملک کے لیے اچھی بات ہوگی۔
جو بھروسہ پچھلی بار انہوں نے لوگوں کے بیچ میں کھویا ہے اپنے کام کاج کے ذریعے یا اپنے کسی بھی کاروائی کے ذریعے یا اپنے کسی فیصلے کے ذریعے، اس کو ری اسٹور کرے، ایسی ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دیش کے لیے، دیش کے لوکتنتر کے لیے اور دیش کے بھوش کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ سرکار کی طرح کام کرے گی، کنسٹرکشن کے اکارڈنگ کام کرے گی۔
ایک معروف تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد منظور عالم نے کہا کہ عوام نے وزیر اعظم کو اپنی شبیہ بدلنے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے۔
بہترین موقع انہیں پوری دنیا کے اندر آ گیا ہے کہ دیکھو ساری چیزوں کے باوجود وہاں کی عوام مستقبل کو، ملک کے امن و آشتی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے انہیں مودی جی کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ امن و آشتی کے بھی وہ لیڈر بن جائے۔ جو ملک کا، ہمارے ملک کا اتھوٹ رہا ہے، جو گاندھی جی کا جذبہ رہا ہے، جو اس ملک کے بنانے والے تمام اہم لوگوں کا خیال رہا ہے، جو دستور میں مکمل طور پہ رکھا گیا ہے، تو ضروری نظر آتا ہے۔
لیکن بعض تجزیہ کاروں نے بی جے پی صدر امیت شاہ کے وزیر داخلہ بنائے جانے کی وجہ سے حکومت کی جانب سے کچھ متنازعہ فیصلوں کے اندیشے کا بھی اظہار کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان 20,78,00,000 آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ ملک کی آبادی میں سالانہ اضافے کی شرح 2.4% ہے۔ آبادی بڑھنے کا یہ تناسب جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستانی عوام کے روزمرہ مسائل کے پیچھے بڑھتی ہوئی آبادی کا ہاتھ ہے۔ یہ مسائل کیا ہیں؟ لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں۔
پاکستان کی حالیہ آبادی 20,78,00,000 ہے، جو 2.4% کے تناسب سے سالانہ بڑھ رہی ہے۔ صحت اور آبادی کے مسائل پر تحقیق اور حکومت کو ان مسائل کے حل کے لیے پالیسی تجویز کرنے والے ادارے پاپولیشن کونسل پاکستان کے مطابق اگر آبادی اسی تناسب سے بڑھتی رہی تو 2040 تک 12,00,000 مزید نوکریوں کی ضرورت ہوگی۔ سرزمین پاکستان پر 19,00,000 مزید گھروں کا بوجھ پڑے گا اور 85,000 مزید سکولوں کی ضرورت ہوگی۔ پاپولیشن کونسل پاکستان کی پروجیکٹ ڈائریکٹر سامیہ علی شاہ کے مطابق پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 7% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔
نہیں ہے کہ ہمارے ملک نے ترقی نہیں کی، ڈیفینیٹلی ترقی ہوئی ہے۔ بچے پہلے سے زیادہ بھی اسکول میں جا رہے ہیں، صحت کے بھی انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت بہتری ہوتی ہے وہ آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی ڈائلیوٹ کر دیتی ہے۔
اربن یونٹ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ناصر جاوید اس موضوع پر لاہور کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعداد و شمار کے مطابق 1995 میں لاہور کا رقبہ 54,116 ایکڑ تھا جو آج 1,48,757 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہے۔
نے پورے لاہور ضلع کو لاہور شہر قرار دے دیا ود رزلٹ کہ دیر از لیگل باؤنڈری کوئی ہماری رہی نہیں ہے۔ تو جہاں پر لاہور شہر صرف میں کہوں 600 اسکوائر کلو میٹر ہے، ٹوٹل لاہور ڈسٹرکٹ 1700 اسکوائر کلو میٹر ہے، سو آلموسٹ 2/3 آف دی لاہور ڈسٹرکٹ وہ رورل ہے۔
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ کے پروفیسر ڈاکٹر شاکر کہتے ہیں کہ آبادی کی بڑھوتری ٹریفک کے انگنت مسائل کو بھی جنم دیتی ہے۔ زیادہ آبادی کے لحاظ سے کہیں بھی سروسز پہنچانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی یا سیوریج کی 1 کلومیٹر پائپ لائن جو پہلے 100 گھروں کو پانی دیتی تھی، آبادی بڑھنے سے اسی پائپ لائن پر 1,000 گھروں کو پانی پہنچانے کا بوجھ پڑ گیا ہے۔
اب ہم رورل ایریاز کو ان کی سائٹ لے کر وہاں ہاؤسنگ سکیمز بنا دیں گے تو ہماری ریئل رورل لائف تو اور دور شفٹ ہو جائے گی۔ اینڈ یو امیجن کہ اگر 100 میل دور سے دودھ کی سپلائی لاہور شہر میں ہو تو پھر کیا اس کی کاسٹ بڑھے گی، سپلائی مشکل ہوگی اور لوگوں کو شاید کوالٹی فوڈ نہ مل سکے۔
پاپولیشن کونسل کے مطابق حکومت کو بچے کم ہی اچھے کی پالیسی پر ہر صورت عمل کرانا ہوگا۔ خاندانی منصوبہ بندی کے سینٹرز کے علاوہ محکمہ صحت کے تمام مراکز پر متعلقہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق پہلے سے موجود اور آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے مرکزی شہروں کو مزید پرکشش بنانے کی بجائے نئے شہر بسانے ہوں گے، ان قصبوں اور دیہات میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے جہاں بڑھنے پھولنے کی صلاحیت ہے تاکہ کوئی بھی علاقہ وسائل کی کمی کا مزید شکار نہ ہو۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکی قانون سازوں اور انسانی حقوق کی وکالت کرنے والوں نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ دنیا بھر کی حکومتوں کو اپنے شہریوں کی جاسوسی کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کے لیے آمرانہ احکامات بھیجتا ہے۔ یہ خیالات چین کے تیانمن اسکوائر کے جبر و تشدد کے مہلک واقعے کی 30 سالہ یاد منانے کے موقع پر ظاہر کیے گئے۔ سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چوٹی کے ڈیموکریٹ باب مینڈینس نے کہا ہے کہ امریکہ کو انسانی حقوق پر روایتی سے زیادہ بھرپور موقف اپنانا چاہیے۔
To confusion and dismay, last week Secretary Pompeo announced the establishment of a new commission to make sure that we have, quote, a solid...
باب مینڈینس کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کے گزشتہ ہفتے کے اس بیان پر بوکھلاہٹ اور ایک اندیشہ سامنے آیا ہے جب انہوں نے ایک ایسے کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے پاس انسانی حقوق کی ایک مستند اور مضبوط تعریف موجود ہے۔ ایک مضبوط تعریف پہلے سے موجود ہے، ہمیں انسانی حقوق کی اثر نو تعریف واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس کا دفاع اور تحفظ کریں۔ ہمیں اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا چاہیے۔ ہمیں جاندار سفارتی اور سیکیورٹی کے امور پر شراکت داری قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی موجودگی کو مضبوط بنانا چاہیے۔ یہ تھے باب مینینڈیز کے الفاظ۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا برطانیہ کا دورہ کل بدھ کو سفارتکاری تنازعات اور تقریبات کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ایک انٹرویو میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر بات کرنے کے بعد امریکی صدر نے ڈی ڈے کی یادگار تقریبات میں شرکت کی۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
بدھ کے روز صدر ٹرمپ کے دن کا آغاز برطانوی ٹیلی ویژن کے پروگرام گڈ مارننگ بریٹن میں نشر ہونے والے ایک انٹرویو سے ہوا۔ دوسرے مسائل کے علاوہ ان سے ماحولیاتی تبدیلیوں پر ان کے موقف پر بھی میزبان مورگن نے ایک سوال پوچھا۔
Do you personally believe in climate change?
I believe that there's a change in weather and I think it changes both ways. Don't forget, it used to be called global warming, that wasn't working, then it was called climate change.
جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا وہ ماحولیاتی تبدیلیوں پر یقین رکھتے ہیں تو مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ میں باور کرتا ہوں کہ موسم میں تبدیلی آئی ہے اور میرے خیال میں یہ تبدیلی دو طریقے سے آئی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ اسے پہلے گلوبل وارمنگ کہا جاتا تھا اور وہ کارگر ثابت نہیں ہوا، تب اسے ماحولیاتی تبدیلیوں کا نام دیا گیا اور اسے حقیقتاً انتہائی شدید موسم کہا گیا کیونکہ آپ اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماحول کی تبدیلی کے بارے میں انہوں نے پرنس چارلز سے بات کی ہے جنہوں نے گلوبل وارمنگ اور مستقبل کی نسلوں کے بارے میں اپنی تشویش سے انہیں آگاہ کیا۔ بدھ کی شام کو مسٹر ٹرمپ نے ملکہ ایلزبتھ اور جنگ عظیم دوم میں اتحادی فوجوں کی نمائندگی کرنے والے دوسرے عالمی رہنماؤں کے ایک گروپ کے ساتھ ایک ایسی تقریب میں شرکت کی جو ڈی ڈے پر ہونے والے حملے کی یاد منانے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ اتحادی فوجوں نے بیشتر حملے اسی بندرگاہ والے برطانوی شہر سے کیے تھے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے ایک دعا پڑھی جو اس حملے کے دن امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے امریکی عوام کے لیے ریڈیو پر نشر کی تھی۔ اس دعا کے الفاظ تھے،
سم ول نیور ریٹرن، امبریس دیز فادر اینڈ ریسیو دیم۔
75 سال پہلے پڑھی جانے والی اس دعا کے الفاظ تھے، ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور اپنے نصب العین کی سچائی کے ساتھ ہمارے بیٹے فتح پائیں گے، ان میں سے کچھ کبھی واپس نہیں لوٹیں گے، خدا تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہمیں تجھ پر یقین کی، ایک دوسرے پر بھروسے کی اور اپنی متحدہ جنگ پر یقین کے لیے تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ آئرلینڈ کے شہر شینن گئے جہاں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ آج جمعرات کو انہوں نے دیگر مہمانوں کے ساتھ ڈی ڈے کے حملے کے دوسرے دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے اس بیان کے باوجود کہ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اس کے ساتھ سفارتی کوششیں درست سمت میں جا رہی ہیں۔ اتفاق ہے کہ یہ بیان صدر ٹرمپ اور ان کے کوریائی ہم منصب کم جونگ ان کی گزشتہ برس سنگاپور میں ہونے والی ملاقات کے ایک برس پورا ہونے کے موقع پر سامنے آیا ہے، جس میں بدھ کے روز شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ کے سفارتی امور کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ ہے، سادیہ زیب رانچہ کی زبانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئرلینڈ میں قیام کے موقع پر کہا کہ ذرائع ابلاغ کی یہ خبریں کہ شمالی کوریا کے امریکہ کے لیے اعلی سفیر کو ہنوئی اجلاس کی ناکامی کے بعد ہلاک کر دیا گیا، غلط ثابت ہوئی ہیں۔ صدر نے کم جونگ ان کے ساتھ جوہری معاہدے پر تعطل کے شکار مذاکرات کے بارے میں رجائیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر کم ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں گے اور میں ان کے ساتھ، میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ سنگاپور میں صدر ٹرمپ اور ان کے کوریائی ہم منصب کم جونگ ان کے درمیان معاہدے پر دستخط کے ٹھیک ایک برس بعد شمالی کوریا کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن اپنا رویہ نہیں بدلتا تو گزشتہ برس جوہری تنصیبات کے خاتمے سے متعلق طے ہونے والے معاہدے کی حیثیت محض کورے کاغذ کی ہو کر رہ جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان گزشتہ فروری میں ویتنام میں ہونے والی سربراہ ملاقات بغیر کسی سمجھوتے کے ختم ہو گئی تھی۔ اس ملاقات میں شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے سے متعلق اقدامات اور امریکی پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں اختلافات ابھر کر سامنے آئے تھے۔ اس کے بعد سے امریکہ اور شمالی کوریا کے اہلکاروں کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب چین کی امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ جاری ہے، ممکن ہے کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری معاہدے سے اپنا دھیان ہٹا لے۔ کونسل آف فارن ریلیشن سے منسلک تجزیہ کار اسکاٹ سنائیڈر کہتے ہیں، امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ چین شمالی کوریا کے جوہری معاہدے کے معاملے کو، جو کہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں ایک اہم ایجنڈے کی حیثیت رکھتا ہے، اپنی ترجیحات میں نیچے لے آئے اور پھر امریکہ کے لیے اس معاملے پر چین کی حمایت حاصل کرنا اور مشکل ہو جائے گا۔ تاہم شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور ان کا اگلا قدم تجزیہ کاروں کے لیے ایک معمہ ہے۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور میکسیکو جمعرات کے روز تارکین وطن کی پالیسی پر مزید بات چیت کریں گے، جبکہ امریکہ کی طرف سے میکسیکو کو دی جانے والی وہ حتمی تاریخ ختم ہو رہی ہے کہ وہ امریکی سرحد کی طرف بڑھنے والے لاتعداد لوگوں کو کنٹرول کرے، ورنہ ان میکسیکی اشیاء پر محصولات عائد کیے جائیں گے جو امریکی بازاروں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ پیر کے روز سے 5% محصولات کا آغاز کر دیں گے اور ان میں ہر ماہ اضافہ کیا جائے گا، جو اکتوبر تک زیادہ سے زیادہ 25% ہوگا۔ میکسیکو کے وزیر خارجہ مارسیلو ایبرارڈ، جو واشنگٹن کے ساتھ اس ہفتے کی بات چیت کی قیادت کر رہے ہیں، بدھ کے روز مذاکرات کے اختتام پر اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ طے پا جائے گا۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں عید کے روز پرانی دشمنی کے باعث دو گروپوں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 10 میں سے 8 افراد کی مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی. دوسری طرف پولیس نے 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. ملتان سے جمشید رضوانی کی رپورٹ.
جلال پور پیروالا میں عید کے روز بستی جعفرے میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں قتل ہونے والے ملک ممتاز جعفر اور اس کے بیٹے سمیت 8 افراد کی نماز جنازہ مقامی قبرستان میں ادا کر دی گئی. امن قائم رکھنے کے لیے پولیس کو خصوصی سیکیورٹی حصار قائم کرنا پڑا. نماز جنازہ میں پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی رانا قاسم نون، اسسٹنٹ کمشنر احمد رضا سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز کے بعد مقتولین کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. عید کے روز دشمنی کے باعث ڈاہر برادری اور جعفر برادری کی آمنے سامنے کی فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے. جعفر برادری کے ملک ممتاز جعفر اور ان کے 12 سالہ بیٹے عصمت اللہ سمیت عاقب، جاوید، شوکت، شفقت علی، راحت اور سلیم اختر کی جان گئی. اور دوسری طرف ڈاہر برادری کے 3 افراد بھی جاں بحق ہوئے جن میں عباس، یونس اور اقبال شامل تھے. مقتول ممتاز جعفر کے قریبی عزیز کے مطابق اس واقعے میں پولیس نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ
جو بنیاد بنی پولیس کی وجہ سے بنی ہے، جو ہے جو ایسے جو لگا ہوا ہے اب ارشد بھٹی، انہی کی وجہ سے یہ جھگڑا بنا ہے. اب ہمیں ان پر کوئی امید نہیں ہے، ہمیں وزیر اعلیٰ سے انصاف چاہیے، ہمیں پولیس سے انصاف.
دوسری طرف جلال پور پیروالا پولیس نے 18 نامزد اور 5 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ صدر میں مقدمہ درج کر لیا ہے. اس سلسلے میں 4 افراد کو بھی حراست میں لیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ملتان کے ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں اس واقعے میں ملوث تمام ملزموں کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس سلسلے میں پولیس کی مختلف ٹیمیں کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا
دوسرا اس میں اگر کسی قسم کی پولیس کی کوئی بتائی یا کوئی ایسی چیز یا کوئی پریونٹیو ایکشن نہیں لیا گیا تو اس کی بھی آئی جی پنجاب نے آرڈر دے دیا، اس کی انکوائری ہوئے گی اور جو اس کا ذمہ دار ہوگا وہ چلائے گا.
پولیس کے مطابق ڈاہر برادری اور جعفر برادری کے درمیان دشمنی چل رہی تھی اور فریقین کے درمیان پہلے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے. پولیس کے مطابق مقامی ڈی ایس پی کو اس واقعے کے بعد تبدیل کر دیا گیا ہے. جمشید رضوانی، اردو وی او اے، ملتان.
پاکستان میں مسلح افواج کے محکمہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں عید کے موقع پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے فوجیوں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا جس میں 2 فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے اس پر براہ راست بات کرتے ہیں. جی ستار کاکڑ، آپ بتائیے گا.
جی یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ ضلع ارنائی کے علاقے میں ایف سی کے فرنٹیئر کارپس جو پیرا ملٹری فورس ہے ان کے نوجوان کہیں اپنے کیمپ کے لیے پانی لانے کے لیے نیچے گئے تھے. جب وہ پانی بھر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بارودی سرنگ جو نامعلوم شر پسندوں کی طرف سے چھپایا گیا تھا ان پہ ان کا پاؤں پڑا ہے اور اس سے زوردار دھماکہ ہوا ہے جس میں ان کے یہ 2 جوان جو ہے وہ وہیں پر شہید ہو گئے ہیں. ایک کا تعلق بلوچستان کے ضلع سندھی سے ہے، دوسرے کا ضلع مروت سے ہے، خیبر پشتونخوا کا. تو دونوں کی لاشیں اس واقعے کے بعد ہرنائی اسپتال منتقل کی گئی تھی جہاں سے ابھی ان کو اپنے اپنے علاقوں میں روانہ کیا گیا ہے. ایف سی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد اس علاقے کو جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور لیویز اور ایف سی کے جو اہلکاران ہیں وہ اس علاقے میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس میں کون سے لوگ ملوث تھے یا کس نے یہ دھماکہ کیا ہے. ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے. جی
تو اوور آل سیکیورٹی کا کیا حال ہے؟ دوسری جگہوں پہ سیکیورٹی سخت کی گئی ہے؟
جی ارنائی کا یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ تو یہ ہے کہ یہاں کوئلہ کان بہت سارے ہیں, تو اس کے علاوہ کچھ دیگر قومی تنصیبات بھی ہیں, تو اس لیے وہاں پہ سیکورٹی سخت ہے. لیکن باقی علاقوں میں بھی جہاں پہ اس طرح کی ہماری قومی تنصیبات ہیں ان کی تو اچھی خاصی سیکورٹی کی جا رہی ہے, اور عام جو قومی شاہراہیں ہیں وہ بھی اور ان کی بھی سیکورٹی کافی سخت ہے. لیکن اوور آل یہ ہے کہ بلوچستان میں اس سال کے دوران کچھ پرتشدد واقعات ہوئے ہیں جس میں ایف سی پر عملے شامل ہیں, اور یہ عملے ظاہر بہت بڑا صوبہ ہے, تو اس صوبے کے مختلف علاقوں اور مختلف اضلاع میں ہوئے ہیں. حکومت کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ ہم نے ہر علاقے کے لیے مناسب سیکورٹی انتظامات کیے ہیں, لیکن جو لوگ اس صوبے میں اپنی وہ مسلح کارروائی کر رہی ہیں وہ صوبے کے مختلف اضلاع میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں, دھماکے مواد سے
بہت شکریہ ستار کاکڑ آپ کا. تو ہمارے یہ نمائندے تھے کوئٹہ سے ستار کاکڑ, جو بتا رہے تھے کہ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں عید کے موقع پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے فوجیوں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا جس میں دو فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. پاکستان میں اسموگ ایک بڑا ماحولیاتی مسئلہ ہونے کے باوجود ایک وقتی روگ بن کر رہ گیا ہے. آگاہی مہم اور تدارک کی کوششیں صرف اسی موسم میں تیز کی جاتی ہیں جب سفید دھواں فضا میں صاف دکھائی دینے لگتا ہے. اس کے خاتمے کے لیے کیا متبادل حل اپنانے کی ضرورت ہے, لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں.
پاکستان میں اسموگ موسم سرما کا ایک وقتی مسئلہ ہے, یہی وجہ ہے کہ فضا میں اس سفید دھوئیں کے آثار ختم ہوتے ہی اس کے حل کے لیے اٹھنے والی آوازیں بھی آئندہ برس اسموگ کی دوبارہ آمد تک دم توڑ دیتی ہیں. لاہور میں عالمی ماحولیاتی ادارے WWF کے پلیٹ فارم پر ان دنوں متعلقہ اداروں سے ماہرین ماحولیات کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ اس ماحولیاتی مسئلے کے آف سیزن میں اس کی سنگینیوں کی یاد دہانی کرائی جا سکے, جس کے لیے پلمنولوجسٹ ڈاکٹر نور العارفین اسموگ کے اثرات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نباتات سے لے کر حیوانات اور انسانوں کے لیے بھی یکساں مضر صحت ہے.
اسموگ کے سب سے زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں وہ سکن الرجیز ہیں, یہ اریٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے, دین دیئر از اریٹیشن آف دا آئیز, آئیز گیٹ اریٹیٹڈ. سانس کی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ اسموگ پیشنٹس کے اندر ہوتی ہیں, فار ایگزامپل ایسما کے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, نمونیاز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں.
اسموگ کی بڑی وجوہات میں سے ایک فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا ہے, جو یقیناً کھیتوں کی صفائی کا نیا طریقہ کار نہیں بلکہ صدیوں سے رائج ہے. تو پھر یہ اب اسموگ کا باعث کیوں بننے لگا؟ اس کا جواب کاشتکار اور فارمر ایسوسی ایٹس کی صدر رابعہ سلطان کچھ یوں دیتی ہیں.
اسموگ کا ایشو پہلے اس لیے نہیں تھا کہ پہلے چاول ہاتھ سے کاٹا جاتا تھا تو وہ بالکل قریب سے کٹ جاتا تھا, اب جو ہارویسٹر ہے وہ تقریباً کوئی 8-10 inches کا وہ چاول کا وہ آپ سمجھنا اسٹاک چھوڑ دیتا ہے کھیت میں, اس کو زائد ہے وہ زیادہ جلانا پڑتا ہے, اس وجہ سے یہ مسئلہ چند سالوں سے زیادہ بڑھ گیا. کاشتکار کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگ کیوں لگاتا ہے, اگر اس کے پاس آلٹرنیٹیوز ہوں گے اور سستے آلٹرنیٹیوز ہوں گے تو وہ آگ نہیں لگائے گا, کیونکہ اس وقت کوئی ایسا اس کو وائبل آپشن نہیں نظر آ رہا, مشینری ہے وہ مہنگی ہے, اس کی دستیابی نہیں ہے, تو اس وجہ سے کاشتکار کو کیونکہ فوراً گندم کاشت کرنی ہوتی ہے چاول کے بعد, تو وہ جلدی سے اپنا کھیت خالی کرنا, وہ برسوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ کھیت کو آگ لگا دو, تو وہ اسی طریقے پہ چل رہا ہے.
رابعہ سلطان کے مطابق پنجاب میں بنیادی طور پر چھوٹا کاشتکار زیادہ ہے جو بغیر سبسڈی کے نئی ٹیکنالوجی اپنانے کی استطاعت نہیں رکھتا. ان کی جانب سے یہ شکوہ بھی کیا گیا کہ اسموگ کا دور گزرتے ہی حکومت کی جانب سے کاشتکار سے اس موضوع پر کوئی رابطہ نہیں رکھا جاتا.
صرف اس سیزن میں ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب جیسے اب چاول ہمارا اب کاشت جون میں ہو جائے گا اور پھر اس کی برداشت نومبر میں ہوگی, تو یہ پورا سیزن ہی ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور کاشتکاروں کو آپشنز دینے کی ضرورت ہے, نہیں تو سیمینارز ہوں گے, ڈسکشنز ہوں گی, لیکن فیلڈ میں جب تک چیز اویلیبل نہیں ہوگی نا اور کوئی اس کا آلٹرنیٹیو, تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
WWF کے پلیٹ فارم پر ہی آواز اٹھاتے ماحولیاتی قانون دان رافع عالم کا کہنا ہے کہ اسموگ کی وجہ بننے والے دوسرے عوامل کی جانب بھی دیکھنا ہوگا. ٹریفک کا دھواں پہلے ہی ماحول کے لیے خطرناک ہے, نئے حکومتی منصوبے مزید بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں.
بیلنس آف پیمنٹس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ سستا ترین فیول امپورٹ کرنا چاہتی ہے, سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹوارڈز ہیلتھ اینڈ ایئر کوالٹی, وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو امپورٹ گندا ترین فیول تاکہ ہم تھوڑے سے پیسے بچا لیں. ایئر کوالٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو گاڑیاں پیٹرول کی ریفائنریز، ایگریکلچرل اور پھر اربن ڈیولپمنٹ پریکٹسز کو تبدیل کرنا ہوگا۔
اب تک پاکستان میں کسان کو ڈرا کر اور دھمکی سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ سے کسان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، تاہم مؤثر نیم البدل نہ ہونے کے باعث یہ حکمت عملی زیادہ کارگر نہیں ہو پائی۔ اسموک کے موسم میں اینٹوں کے بھٹے اور دھواں پھیلانے والی فیکٹریوں کی وقتی بندش بھی اس ماحولیاتی مسئلے کا حل نہیں، لیکن ماہرین ماحولیات کو امید ہے کہ وہ مل کر اس مسئلے کا شاید کوئی حل نکال سکیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ڈی ڈے کے 75 سال مکمل ہونے پر ہزاروں فوجیوں اور سویلینز نے نارمنڈی میں ہونے والی معروف لڑائیوں اور یادگار واقعات کو دہرانے کی تقریبات میں حصہ لیا۔ ان تقریبات میں جنگ عظیم دوم سے تعلق رکھنے والے وہ سابق فوجی پیش تھے جو ان کاروائیوں میں حصہ لے چکے تھے۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
بدھ کے روز نارمنڈی کے آسمان پر جنگ عظیم دوم کے ایک ڈکوٹا طیارے سے 97 سالہ ٹام رائس نے، جو سابق فوجی ہیں، ایک بار پھر وہ چھلانگ لگائی جو 75 سال پہلے کا اعادہ تھی۔ انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں، گریٹ، بہت ہی خوبصورت ڈرائیو، خوبصورت چھلانگ اور حسین پرواز، ہر چیز مکمل تھی۔ 6 جون 1944 کو رائس ایک 22 سالہ اسٹاف سارجنٹ تھے۔ اس دن 13,000 پیرا ٹروپرز دشمن کے علاقے کے پیچھے طیاروں سے اترے تھے۔ 75 سال پہلے کے اس دن کی افراتفری کو یاد کرتے ہوئے رائس کہتے ہیں، ہم کئی میل تک بکھرے ہوئے تھے اور ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے میں 1.5 ہفتہ لگا تھا۔ سمن 1300 سے زیادہ امریکی فوج کے مرد اور خواتین اس وقت ان تقریبات میں شرکت کے لیے نارمنڈی میں ہیں، اور ان کے علاوہ 1000 کے لگ بھگ یورپ اور کینیڈا کے فوجی بھی ان تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کے سرجنٹ میجر راکی کور کہتے ہیں،
Bringing together tonight the might of our allies and partners are what make us strong, and I think that's what carried the day for us in the victory 75 years ago, and I would add It still preserved the peace.
وہ کہہ رہے ہیں، اپنے اتحادیوں اور ساجے داروں کی طاقت کو اکٹھا کرنا ہمیں مضبوط بناتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال پہلے کا دن اسی کی یادگار ہے، اور یہ اتحاد آج تک امن کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ ڈی ڈے پر امریکہ کے 4th انفینٹری ڈویژن نے، جو 21,000 فوجی یوٹا بیچ پر اتارے تھے، ان میں سابق فوجی ولیم ملر بھی شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں،
Our young people today don't know. Enough about what really happened.
وہ کہہ رہے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں کہ حقیقتاً اس دن کیا ہوا تھا۔ ان تقریبات میں امریکی پرچم ہر جگہ نظر آتا تھا۔ پورے نارمنڈی میں دیہات جنگ کے زمانے کے فرانس کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ جنگ عظیم دوم کے سابق فوجیوں کے لیے ایک عارضی گھر میں رہنے والے یہ فوجی شہریوں اور سیاحوں کی توجہ سے جذباتی نظر آتے تھے۔ ایک امریکی سیاح ایلیسن نے کہا،
I mean the greatest generation is leaving us, so the opportunity to meet them and for our kids to understand what this is about is so important.
ایک عظیم ترین نسل ہم سے جدا ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا ان سے ملنے کا کوئی موقع اور اپنے بچوں کو یہ ذہن نشین کروانا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا انتہائی اہم ہے۔ سمن ایک ایسے وقت میں جب ڈی ڈے میں حصہ لینے والے سابق فوجیوں کی تعداد میں روز بروز کمی ہو رہی ہے، یہاں فوجیوں اور سویلینز کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کی ہولناک یادوں اور ان سابق فوجیوں کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے بارے میں پرعزم ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دوسری جنگ عظیم میں اتحادی فوجوں نے نارمنڈی کے ساحلوں پر تشدد کی لڑائی کے بعد فرانس کو آزاد کرایا۔ خونریزی تباہی کے دھوئیں اور آنسوؤں کے درمیان پیار و محبت کی کہانیاں بھی تھیں۔ ایک ایسی ہی کہانی کے کردار سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو نارمنڈی فرانس میں رہتی ہیں اور اب ان کی عمر 92 سال ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نیلو فرمغل۔
فرانسن نیلسن شمالی فرانس کے تاریخی علاقے نارمنڈی میں واقع اپنے گھر میں اپنی زندگی کی کہانی یاد کر رہی ہیں، جس پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان فرانسیسی خاتون نے اپنی عمر کے دیگر بہت سے لوگوں کی مانند دوسری جنگ عظیم میں مصائب برداشت کیے، جس دوران نازی فوجیوں نے پیرس سمیت آدھے فرانس پر قبضہ کر لیا تھا۔ فرانسین پیرس میں رہتی تھی۔
It was difficult,
یہ بہت مشکل وقت تھا. شروع میں اتنا برا نہیں تھا, اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. جرمن لوگوں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا تھا. میری ماں کو کھانے کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا تھا.
اتحادی افواج نے ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کی جسے ڈی ڈے کہا جاتا ہے, اور 1944 میں پیرس آزاد کرا دیا. یہی وہ وقت تھا جب فرانسن رابرٹ نیلسن نامی اپنے مستقبل کے امریکی شوہر سے ملی. رابرٹ امریکی فوج میں تھے.
میرے والد نے ایک تنہا امریکی فوجی کو دیکھا اور اسے گھر آنے کی دعوت دی, اور یوں ایک شام ہم نے پیرس میں اپنے اپارٹمنٹ میں امریکی فوجیوں کو اپنے ہتھیاروں سمیت آتے دیکھا.
1951 فرانسن اور ان کی بہن دو امریکی فوجیوں کی محبت میں مبتلا ہو گئیں, اور جنگ کے بعد فرانسن اپنے شوہر نیلسن کے ساتھ امریکی ریاست انڈیانا منتقل ہو گئیں. آئی بی ایم کے ساتھ ملازمت کے دوران ان کے شوہر کی مختلف جگہوں پر تعیناتی ہوئی. انہی میں سے ایک جگہ فرانس بھی تھی, جہاں ان کے شوہر کا انتقال صرف 51 سال کی عمر میں ہو گیا. کئی عشروں بعد آج بھی فرانسن اپنے امریکی شوہر کو یاد کرتی ہیں, اور فرانس آنے والے امریکیوں کو اپنے تجربات اور امریکہ میں اپنی کہانی کے بارے میں بتاتی ہیں.
سب سے اچھی بات ایک امریکی سے شادی کرنا, امریکہ جانا اور واپس یہاں آنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ دو ملکوں سے پیار کرو, ایک فرانس دوسرا امریکہ.
دوسری جنگ عظیم خون ریزی سے بھرپور تھی, لیکن اس افراتفری کے دوران اور بہت سی قیمتی جانوں کی قربانی کے بعد فرانسن نیلسن جیسے بہت سے لوگوں کو محبت ملی اور بہتر مستقبل کی امید بھی. نکولس پینال کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. امریکی معاشرے میں خواتین مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. بظاہر وہ بڑے سے بڑا کام مردوں کے شانہ بشانہ کرتی ہیں, خواہ کھیتوں میں ٹریکٹر چلانا ہو یا خلائی جہاز کا سفر. ہر مشکل سے مشکل مرحلے کو آسانی سے طے کرنا ان کا نصب العین بن چکا ہے, مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اپنی صنفی نزاکت اور خوبصورتی کو پسے پشت ڈال دیتی ہیں. اپنے دل میں ہر لڑکی اور ہر عورت قصے کہانیوں کی شہزادی اور سنڈریلا ہی ہے. بننا سنورنا, ادھے سرخ گلابی رنگ پہننا نہ صرف اس کا فطری تقاضا ہے بلکہ معمول بھی. مگر انہی خواتین میں خاتون صحافی پیگی آرنسٹین بھی ہیں. انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے میگزین میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہیں لڑکیوں کے لیے شہزادیوں کے تصور میں کھونا, گلابی رنگوں میں ڈوب کر خواب بننا اچھا نہیں لگتا.
In dreams you will lose your heart.
وہ کہتی ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ امریکی معاشرہ کاروباری اداروں کے ہاتھوں میں ہے, اور وہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں لاتے ہیں جو لڑکیوں کو صنف نازک بنا کر رکھتی ہیں.
What is marketed to girls is this idea of pink and pretty, and it fuses the idea of appearance with innocence and then presents the interest.
لڑکیوں کو جو چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں وہ انہیں گلابی اور خوبصورت کا تصور دیتی ہیں. اس تصور کو بھولپن میں ملا دیا جاتا ہے اور پھر اسے ظاہری ٹیپ ٹاپ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگتی ہیں اور ان کا میک اپ اور لباس بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. اکثر والدین کے نزدیک ان کی بچیوں کا خود کو سنڈریلا بنانا یا سمجھنا کوئی عیب کی بات نہیں. ان کے نزدیک بچیاں سجتی سنورتی اور بناؤ سنگھار کرتی اچھی لگتی ہیں.
لیکن
آرنسٹین کہتی ہیں کہ ایسی ڈھیل دینے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا.
I think parenting is such a present tense thing. When your daughter's 3 months old, you can't imagine having a 6-year-old. When you have a 6-year-old, you don't want to imagine.
میرا خیال ہے کہ تربیت لمحہ موجود کا عمل ہے. آپ کی بیٹی 3 ماہ کی ہو تو آپ اسے 6 سال کا نہیں سمجھیں گے, اور جب وہ 6 سال کی ہو تو آپ اسے 13 برس کا تصور نہیں کریں گے. چنانچہ میں چاہتی ہوں کہ والدین وقت پر ہی اپنی بچیوں کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں. وہ کہتی ہیں اگر بچیوں کے ذہن میں صرف اپنے حلیے اور لباس کا خیال ہو اور یہ فکر ہو کہ وہ کیسی نظر آتی ہیں, تو پھر وہ اپنے اندر چھپی خوبصورتی اور اپنے ہنر کو نہیں پہچان پاتی اور مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں.
We see 15-year-old girls looking in the mirror with increasing doubt, with increasing anxiety and saying, am I?
آرنسٹین کہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سال کی عمر کی لڑکیاں بار بار آئینہ دیکھتی ہیں, پھر شک میں پڑ جاتی ہیں, کیا میں سب سے اچھی نظر آتی ہوں؟ نہیں, ہو سکتا ہے میں فلاں چیز استعمال کروں تو خوبصورت نظر آؤں وغیرہ وغیرہ، اور یہ چیز انہیں ہمیشہ غیر مطمئن رکھتی ہے۔ آرنسٹین کہتی ہیں یہ والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو اچھے طریقے سے پروان چڑھا سکتے ہیں، ان میں اعتماد پیدا کر سکتے ہیں، انہیں مارکیٹ میں فروخت ہونے والی ان طرح طرح کی مصنوعی چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جو چہرے اور بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بار بار اشتہاروں میں دکھائی جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ماں باپ اپنے پیار اور مثبت رویے سے اپنی بیٹی کو وہ اعتماد دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی کی فکر سے ماورا ہو کر اپنی دیگر خوبیوں کی مدد سے کامیاب زندگی بسر کر سکے۔ آپ جانیے ہر لڑکی بھلے سنڈریلا نہ سہی، مگر ماں باپ کے لیے تو کسی شہزادی سے کم نہیں ہوتی۔
The dream that you wish will come true.
مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تپیدق ایک مہلک اور چھوت کی بیماری ہے جو ایک جراثیم مائکو بیکٹیریم سے پیدا ہوتی ہے۔ تپیدق بنیادی طور پر پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے، مگر یہ جسم کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ایک سے دوسرے شخص کو یہ بیماری آسانی سے منتقل ہو سکتی ہے۔ ہر سال درجنوں افراد اس مرض کی وجہ سے موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ مرض قابل علاج ہے۔ پاکستان میں اس بیماری کی کیا صورتحال ہے، بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اس رپورٹ میں۔
پوری دنیا میں ہر برس 68,000 سے زائد افراد ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال 4,20,000 افراد ٹی بی کے جراثیم کی زد میں آتے ہیں۔ پاکستان میں موجود ٹی بی کے مریضوں کی تعداد WHO کے تازہ ترین ڈیٹا رپورٹ کے مطابق 6,70,000 ہے، جن میں پچھلے چند سالوں کے ٹی بی کے مریض بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام امراض کے مریضوں کی تعداد میں سے 5.1% ٹی بی کے مریض ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی شرح ہے۔ نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے چیف پالیسی آفیسر ڈاکٹر حسین ہادی کہتے ہیں کہ یہ قابل علاج مرض ہے اور پاکستان میں اس کا علاج مفت ہے، لیکن ٹی بی کی ایک اسٹیج ایسی ہے جس کا علاج بہت مشکل اور مہنگا ہے۔
ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ہے کہ جب اس کا علاج مکمل نہ ہو، صحیح طریقے سے مریض دوا نہ کھائے، تو یہ ایک ایسی ٹی بی کے جراثیم بن جاتے ہیں جو جن پہ عام دوائی اثر نہیں کرتی، اور پھر اس کا علاج لاکھوں میں ہوتا ہے، اس کی تشخیص بھی مشکل ہوتی ہے، اور اس کا علاج لمبا بھی ہوتا ہے اور کچھ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے بھی حکومت نے تقریباً 33 سینٹر قائم کیے ہیں ملک میں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس تک نوبت ہی نہ پہنچے اور پہلے ہی جو سمپل ٹی بی ہے اسی کا علاج مکمل ہو جائے۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا کی 6 ارب کی آبادی میں 2 ارب لوگ ٹی بی کے جراثیم سے متاثر ہو چکے ہیں، یعنی 2 ارب لوگوں میں ٹی بی کے جراثیم کی انفیکشن موجود ہے جن کو مائکرو بیکٹیریم لگ چکا ہے۔ پاکستان میں 2050 تک پاکستان کو ٹی بی سے پاک کرنے کا ٹارگٹ ہے، لیکن اس میں بھی 10,00,000 مریضوں میں سے ایک مریض ٹی بی کا ضرور ہوگا۔ اس وقت 1,00,000 لوگوں میں 231 ٹی بی کے مریض ہیں۔ وزارت نیشنل ہیلتھ کے نیشنل کوآرڈینیٹر میجر جنرل ڈاکٹر عامر اکرام کہتے ہیں کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح سے فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں، لیکن سب کو مل کر اس مرض کے خلاف لڑنا ہوگا۔
Our major donor is Global Fund and we got good grant this year for the next by the end of 2020 we have in hand around $210 million which is distributed among the public as well as private sector.
ٹی بی کو عام طور پر غریبوں کا مرض بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مرض بہتر سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پنپتا ہے۔ پاکستان میں اس بیماری سے متعلق آگاہی کو فروغ دینے سے اس کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے شہر پشاور کی ایک میوزک اکیڈمی میں نوجوانوں کو کلاسیکی موسیقی کی تربیت دی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے باعث فنون لطیفہ اور دیگر جدید علوم سیکھنے کے رجحان میں کمی آئی تھی، تاہم اب حالات بہتر ہونے پر خواتین سمیت نوجوان موسیقی میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں ایک رپورٹ۔
انہوں نے غزل، شہنشاہ غزل، جس کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، جس کی گائکی کو لوگ مانتے ہیں، استاد غلام علی خان صاحب. اس وقت جب ہم نے شروع کیا بڑا مشکل دور تھا کیونکہ حالات اس طرح کے تھے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, تو اب تو کافی ماحول اچھا ہے. اور اب سے کچھ عرصہ تو کب پشاور سے بالکل موسیقی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی, لیکن اب پھر سے دوبارہ شکر ہے کہ لوگوں کا رجحان ہو گیا اور بچے سیکھ رہے ہیں. سکھانے والے بھی تھے اور سیکھنے والے بھی تھے, لیکن حالات اس قسم کے تھے کہ نہ استاد سکھاتے تھے ڈرتے تھے, اور نہ سیکھنے والے بیچارے بھی ڈرتے تھے, کیونکہ جو استاد لوگوں نے اپنی بیٹھکیں بنا رکھی تھیں سکھانے کے لیے وہ ساری بند پڑی تھیں کیونکہ حالات کی وجہ سے. تو اب بہتر, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب حالات اچھے ہیں اور لوگ سیکھتے ہیں.
مجھے تقریباً ایک سال ہو گیا کہ میں میوزک سیکھ رہی ہوں ساجی سے, اور ابھی تھوڑا بہت میں نے سیکھنا ساجی سے شروع کیا ہے. مجھے بچپن سے گانے کا شوق تھا, تو میری پپو نے مجھے چرچ میں گاتے ہوئے پھر دیکھا, تو انہیں شوق ہوا کہ میں گاؤں, تو انہوں نے بس مجھے پھر ساجی سے شروع کروایا.
دیکھیں جی, آج کل دیکھا جائے تو میوزک میں ہی مستقبل ہے, کیونکہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کسی اور سینس میں, مطلب آگے پسند کیا جا رہا ہے اور فیم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. جس کے پاس فیم ہے اس کے پاس پیسہ بھی آ رہا ہے, سب کچھ ہے. اور اگر میں اکنامیکلی اس کو دیکھوں تو اس کے لحاظ سے تو بہت بہتر ہے. نئے ٹیلنٹس کو, مطلب جس طرح اچھا گا رہا ہے جو بندہ, اس کو آگے لایا جائے, اس کے لیے کنسرٹس ارینج, مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کریں نا, اگر ایک کنسرٹ میں دو دو تین تین لوگ بھی, تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ آگے اس چیز کو لایا جا سکتا ہے.
تو میرا اپنا وہ ہے استاد علم صاحب کا شاگرد ہے, میرا کزن ہے وکاس, وہ بھی یوٹیوب پہ ابھی بہت مشہور ہوا ہوا ہے. تو یوٹیوب بہت ایک نا فائدہ مند ہے نا, جو سنگنگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے,
اور وہ اپنے وہاں پہ جب جہاں پہ وہاں پہ اسٹیج ان کو مہیا نہیں ہو رہا, وہی اپنے گیت ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ وہ کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, یہ میسج کنوے کر رہے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو میرے خیال ہے میوزک جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا.
سیاسی طور پر منقسم امریکہ میں ایک تنظیم ایسی ہے جو تضادات سے بالاتر ہو کر مختلف کمیونٹیز میں یکجہتی کے اظہار کے لیے رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہے. بگ سنڈے نامی یہ تنظیم سال بھر اختتام ہفتہ لوگوں کو کمیونٹی سروس کے لیے بھرتی کرتی ہے, جو اسکولوں کے تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ نوجوان اسپورٹس ٹیموں کی کوچنگ اور بھوکے افراد کو کھانا تقسیم کرتے ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں سادیہ زیب رانچا.
لاس اینجلس کے جنوب میں واٹس نامی اقلیتی علاقے کے وسط میں حال ہی میں اتوار کے روز رضاکار ایک ایلیمنٹری اسکول کی تزئین کے کام کے لیے اکٹھے ہوئے. یہ ایک غریب علاقہ ہے, تاہم مقامی رہائشیوں اور بچوں سمیت دیگر علاقوں سے بھی رضاکار یہاں کام کر رہے ہیں.
یہاں چیلنجز بھی ہیں, لیکن یہ بچے بہت زبردست ہیں اور اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ہر ممکن حد تک اپنے بچوں کی مدد کر رہے ہیں.
لوویلیا فرونوائے ایلیمنٹری اسکول میں پودے لگائے جا رہے ہیں اور اساتذہ کے لیے لاؤنج تیار کیا جا رہا ہے اور مقامی خاندانوں کے لیے خوراک اکٹھی کی جا رہی ہے.
اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ بچے محنت کی عظمت کو سمجھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے لیے ہی نہیں آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسے خوبصورت بنا رہے ہیں.
بگ سنڈے نامی تنظیم ہر سال اس قسم کی ہزار سے زائد تقریبات کا انعقاد کرتی ہے.
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کمیونٹی سروس آرگنائزیشن ہیں, نہیں, ہم کمیونٹی کی تعمیر کرتے ہیں. ہمارا مقصد مدد کے ساتھ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے.
آج رضاکار اس کیمپس کو بہتر کر رہے ہیں.
ہم اسکول کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں اور بچے یہاں خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں.
یہاں نئے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے.
اس سے مجھے مختلف لوگوں اور ان کے رہن سہن کو سمجھنے کا تجربہ حاصل ہوا ہے اور میرے علم میں اضافہ ہوا ہے.
ایک جیسی دلچسپیاں تلاش کی جاتی ہیں.
ہم ایک متنوع اور منقسم دنیا میں رہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر ہم ایک لمحے کے لیے ٹی وی اور انٹرنیٹ بند کر دیں اور ایک منٹ کے لیے اخبار کو نیچے رکھ دیں تو زیادہ تر لوگ اس بات کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ہم میں کیا مشترک ہے اور ہم کیسے ایک ساتھ مل کر اس دنیا کو بہتر جگہ بنا سکتے ہیں.
اس کام میں شریک ہو کر اور مدد کے ساتھ ہم اس کمیونٹی کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں. مائیک سلیوان کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہماری اس شو کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر تھیں ناشوان کھالی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔